Listen, I'm چشمے تر نعرہ ہو چاک گئے وہاں پایا. ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں سب پشیماں پایا, شکل بگڑی تو انہیں سب پشیماں پایا. اسنام نام بت کی جمع ہے, سنم کی جمع اسنام, اسنام اور سنم کے معنی بت ہیں. ہاں بت سے مراد نامحرم مردوں کے لیے نامحرم عورتیں اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد. آج کل بد نگاہی کی وجہ سے, نظر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اس جرم میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں کثرت کے ساتھ, اور خصوصاً اسمارٹ فون کے استعمال سے یہ خرابی اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ عذاب کا راستہ ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عشق مجازی عذاب الہی ہے. عشق مجازی عذاب الہی ہے نامحرموں کا عشق. ذرا ہوش سنبھالا اور یہ موبائلوں سے گندگیاں درامد کرنی شروع کر دیں, راتیں کالی کرنی شروع کر دیں, ظاہر بھی ناپاک باطن بھی ناپاک. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے. اور جب انہیں حسینوں کی شکل بگڑ جاتی ہے تو چونکہ صورت کا عشق تھا تو عشق بھی بگڑ جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ عشق نہیں تھا, گندے مقامات کی نفسانی محبت تھی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. عشق اسنام سے ہر دل کو پریشان پایا, شکل بگڑی تو انہیں سب پشیماں پایا, ذکر کے فیض سے دل سبززار ہوتا ہے, گل بوٹیاں ہوتی ہیں, بہار ہوتی ہے, اور بیابان میں خاک دھول اور کانٹے اور خاردار جھاڑیاں. تو جو قلب ذکر کے فیض سے گلستان ہو جاتا ہے لیکن غفلت سے وہی قلب بیابان ہو جاتا ہے. دل میں خاردار جھاڑیاں گناہوں کی اور غفلت کی جھاڑیاں پائی جاتی ہیں, خاک دھول ہوتی ہے. ذکر کے فیض سے دل رشک کے گلستان پایا, اور غفلت سے گلستان کو بیاباں پایا. رہے تقویٰ کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک کے معنی اللہ کا راستہ چلنے والا. ہر انسان سالک ہے, اس کا انجام آخرت کی طرف ہے. ہر انسان چل رہا ہے اپنی آخرت کی طرف. کافر بھی چل رہا ہے, فاسق بھی چل رہا ہے, مومن بھی چل رہا ہے اور مومن فاسق بھی چل رہا ہے، ہر شخص کا سفر طے ہو رہا ہے. کافر کا تو یقینی ٹھکانہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور مومن کا ٹھکانہ، جو مومن کامل ہے اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ سیدھا جنت میں ہے، ہمیشہ کی عیش کا گھر ہے. اور خدا خواستہ اگر مومن ہے لیکن فاسق ہے تو پھر اس کو بھی بڑی پریشانی اور مصیبت کا سامنا دنیا میں بھی کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی. اللہ تعالی ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرمائے. لہذا نصیحت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں گناہوں سے بچنے کا جو غم آتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے.
رہے تقوی کے غموں سے نہ تو گھبرا سالک، نفس کو غم ہو مگر روح کو شادہ پایا، نفس کو غم ہو مگر روح کو شادہ پایا، عشق اپنا سے ہر دل کو پریشان پایا، شکل بگڑی تو انہیں نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے.
حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس دشمن ہے، دشمن کو غم پہنچے تو خوش ہونا چاہیے. تو جو گناہوں سے بچنے میں غم آتا ہے حقیقت میں وہ غم نفس کو پہنچتا ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے. تو دشمن کو غم پہنچے تو عقل مند آدمی خوش ہوتا اور بیوقوف آدمی گھبرا جاتا ہے.
نفس دشمن کے غموں سے جو تو گھبرائے ہے، لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا، لذت عشق خدا سے تجھے نادان پایا، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبب، جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبب، اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا، اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا.
شیر میں اللہ نے نصیحت فرمائی کہ جو ناجائز تمناؤں کا خون کرتا ہے یعنی گناہوں کی آرزو کو پورا نہیں کرتا، دل کا خون کر لیتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، وہی دل اللہ کو پاتا ہے، اسی کے دل میں اللہ تجلی فرما ہوتے ہیں. اور لاکھ عبادت کرے، لاکھ طاعات کرے، ذکر و تسبیحات بھی کرے، حج و عمرے بھی کرے، لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھایا، خون تمنا کا سبق نہیں لیا، اپنے مرشد سے نہیں سیکھا کہ گناہوں سے بچنے میں اپنے دل کو کیسے توڑا جاتا ہے، اور اپنی ہمت کو استعمال نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ سے محروم رہتا ہے، محروم جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معصیت سے، ہر گناہ سے توبہ کی اور خوب بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
جس نے مرشد سے لیا خون تمنا کا سبق، اس کے دل میں ہم دم جلوے جانا پایا.
آخری شعر سے
کیا کہوں، آہ ہو مرشد تھا میرا کیا
کر کیا کہوں آہ مرشد تا میرا کیا بتر چشم تر نعرہ ہو جاگر بایا چشم تر نعرہ ہو جاگر حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں سے ایک واعظ جس کا نام علم دین کی ضرورت ہے، علم دین کی ضرورت، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. فرمایا کہ لیکن اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر پڑھا جائے تو محض الفاظ کو پڑھنے سے کیا نفع. اس سوال کا بھی ایک جواب تو ہو گیا کہ اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ضرورت کے ہوتے ہوئے کسی اور نفع کا ہونا ضروری نہیں. اگر کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور وہ پانی پینا چاہے اور کوئی شخص اس سے کہے کہ پانی پینے سے کیا فائدہ، تو اس کو صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہے کیونکہ پیاس لگی ہے، اس کے سوا اور کسی کا فائدہ ہونا کیا ضروری ہے. اور اگر آپ کو نفع ہی کی تلاش ہے تو لیجئے نفع بھی بیان کیے دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئیں. تو پورے قرآن پر کس قدر نیکیاں لکھی جائیں گی تو کتنا بڑا نفع ہوا. اور اگر کوئی کہے کہ نیکیوں کو ہم کیا کریں گے، تو سمجھ لو کہ نیکیاں اس وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں، لیکن جب تم دنیا سے نکل کر آخرت میں پہنچو گے تب معلوم ہوگا کہ نیکی کیسے کام کا سکہ ہے. دیکھو اگر ایک شخص مکہ جا رہا ہو اور جب بمبئی پہنچا تو وہاں اس کو کسی نے مکے کا سکہ دے دیا جس کا مکے میں رواج ہو، تو وہ یوں نہ کہے گا کہ میں اس کو کیا کروں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سکہ اگرچہ بمبئی میں نہیں چلتا لیکن میں 4 دن کے بعد مکہ پہنچ جاؤں گا، وہاں تو انہیں سے کام پڑے گا. اور اگر وہ کہے بھی کہ میں اس کو کیا کروں گا تو یہی جواب دیا جاتا ہے کہ 8 دن کے بعد دیکھ لینا کہ تم اس کو کیا کرو گے. اسی طرح تم کو اس وقت نیکیاں بیکار معلوم ہوتی ہوں گی، لیکن جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہو گے اور لوگوں کے نامہ اعمال وزن کیے جا رہے ہوں گے اور ان کے موافق عوض مل رہا ہوگا اور تم خالی ہاتھ ہوگے، اس وقت معلوم ہوگا کہ نیکیاں کیا چیز تھی. اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بیچ دیا جائے تو اس کو انتہا درجے کی پریشانی ہوگی، کیونکہ جدھر نظر پڑے گی اچھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی اسے اپنی تندرستی بھی یاد آئے گی، تو کس قدر حسرت ہوگی. خاص کر جبکہ بازار جاتے وقت اس سے کہا گیا ہو کہ کچھ نقد لیتے جاؤ اور وہ لاپرواہی سے چھوڑ کر چلا گیا ہو. بس یہی حال میدان قیامت میں ان لوگوں کا ہوگا، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس وقت سوائے اس سکے کے اور کوئی سکہ کام نہ دے گا، کیونکہ سوائے اس کے اور کوئی چیز یہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گی. چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے کہ تم اکیلے آئے ہو اور جتنی چیزیں ہم نے تم کو دی تھیں سب پیچھے چھوڑ آئے، اور وہاں آ کر دنیا کا مال و دولت لے کر بھی جاتے تب بھی اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچتا. یعنی اس کو دنیا میں خرچ کرنے کا تو فائدہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اور نیک کاموں میں خرچ کرتے، لیکن وہی مال آخرت میں بالفرض اگر بعینہ ہی لے بھی جائیں تو وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں کام آئیں گی. چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر تمام دنیا کے خزانے بھی اس وقت مل جاتے تو انسان اپنی جان چھڑوانے کے لیے دیتا لیکن اس سے قبول نہ ہوتا۔ اب اس کا جواب معلوم ہو گیا کہ نیکیوں کو کیا کریں گے، یعنی اس وقت ان کی قدر ہوگی، وہاں نیکیوں کی یہ حالت ہوگی کہ سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہوں گی، اور اس قدر عزیز ہوں گی کہ ایک شخص کے اعمال وزن کیے جائیں گے تو اس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گی۔ حکم ہوگا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ یہ سن کر بہت خوش ہوگا کہ میرا تو کنبہ بہت بڑا ہے، بھائی بیٹا ماں باپ دوست آشنا بہت میل جول ہے، بہت لوگ ہیں، کوئی تو ضرور دے ہی دے گا۔ چنانچہ یہ سوچ کر سب کے پاس جائے گا اور سب کے سب انکار کر دیں گے، سب پریشان ہوگا اور بالکل نا امید ہو جائے گا۔ اتنے میں ایک شخص سے ملاقات ہوگی اور وہ اس کی حالت کو دیکھ کر پوچھے گا کہ کس فکر میں ہو، یہ کہے گا کہ ایک نیکی کی تلاش میں ہوں کیونکہ میری بخشش میں ایک نیکی کی کمی ہے لیکن کوئی دیتا نہیں۔ وہ کہے گا کہ جب صرف ایک نیکی کے کم ہو جانے سے تمہاری بخشش رک گئی تو میرے پاس تو ہے ہی صرف ایک نیکی، عمر بھر ایک ہی نیکی کی ہے، باقی تمام گناہ ہی گناہ ہیں، مجھے یہ ایک نیکی کیا کام آ سکے گی، اچھا لو میں نیکی تم کو دیتا ہوں تاکہ تمہاری بخشش تو ہو جائے۔ چنانچہ یہ شخص خوشی خوشی اس نیکی کو لے کر جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اس مضمون سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نیکی کتنی قدر کی چیز ہے اور قیامت کے میدان میں اس کی کیا ضرورت ہوگی، اور وہاں یہ ایسی نایاب ہوگی۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے قرآن شریف کا ایک ختم دنیا میں کر لیا تھا تو اس سے کیسا کچھ فائدہ اس کو ہوتا، اور کتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی گئیں۔ بس معلوم ہوا کہ قرآن شریف کا پڑھنا اگرچہ بے سمجھے ہی ہو نہایت ضروری اور نہایت فائدہ مند ہے۔ حفاظت دین کی وجہ سے تو ضروری ہے ہی، اور ثواب کی وجہ سے بھی فائدہ مند ہے۔ اور سب سے اول مسلمان کے بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے، کیونکہ یہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر میں علم حاصل کرنے کی لیاقت تو ہوتی نہیں، تو قرآن پاک مفت میں پڑھ لیا جاتا ہے، ورنہ لڑکپن کا وقت بیکار ہی جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بڑی عمر کے اس بھروسے پر نہیں پڑھاتے کہ بڑا ہو کر خود پڑھ لے گا، یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ زیادہ عمر ہو جانے کے بعد خیال ایک طرف نہیں رہتا، نہ اس قدر وقت ملتا ہے، نہ ویسے سامان میسر آتا ہے، فکر معاش الگ ستاتی ہے، اہل و عیال کا جھگڑا الگ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اتنی چیزیں روکنے والی ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی ایک دو نے کر لیا تو وہ اعتبار کے قابل نہیں۔ پس جب بڑے ہو کر پڑھنا ہو تو نہیں پڑھنا ہو نہیں سکتا، تو اگر یہی حالت رہی جو اب ہے تو عجب نہیں کہ چند روز میں مسلمان کے بچوں کو نماز میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آریوں اور عیسائیوں سے قرآن پوچھنا پڑے۔ آپ شاید اس کو تعجب کی نظر سے دیکھیں، لیکن غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آج کل کی حالت کا انجام کچھ عجب نہیں۔ دیکھیے، شریعت کے حکموں کو آپ نے چھوڑا اور دوسری قوموں نے ان کی خوبیاں دریافت کر کے ان کو اختیار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ اسلام کی بہت سی باتوں کو اسلام کی سکھائی ہوئی نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں یا کسی اور قوم کی طرز و عادت ہے، اور ان سے لے کر مسلمان عمل کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب اسلام سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہماری شریعت کا ایک یہ حکم ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے تنہائی کے مکان میں اس وقت تک داخل نہ ہو جبکہ صاحب مکان سے اجازت لے لے، بے اجازت لیے مکان میں ہرگز داخل نہ ہو اگرچہ وہ مکان مردانہ ہی کیوں نہ ہو۔ تجربے سے اس کی خوبی دریافت کر کے ترقی کرنے والے تمام قوموں نے اس پر عمل شروع کر دیا، حالانکہ وہ پہلے ایسے نہ تھے، لیکن مسلمان اس کو خاص یورپ کا طرز سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ وہ حکم ہماری اپنی شریعت کا ہے اور دوسری قوموں نے یہیں سے لیا ہے، حالانکہ یہ حکم صاف صاف قرآن پاک میں موجود ہے کہ اے ایمان والوں، دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو، اور سلام کرو گھر والوں پر، بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور خوبی اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے قوم میں اتفاق باقی رہتا ہے، کیونکہ اتفاق کی جڑ دل کی صفائی ہے، اور دل کی صفائی اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور بلا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہونے سے اکثر دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف سے رنجش پیدا ہوتی ہے، اور رنجش بڑھتے بڑھتے آپس میں جدائی اور دشمنی کرا دیتی ہے، اور جب اس مسئلے پر عمل کیا جائے گا تو ہرگز یہ بات نہ آئے گی، کیونکہ فرض کیجئے ایک شخص نے آپ سے اجازت چاہی، آپ نے بے تکلف کہہ دیا کہ میں اس وقت کام میں ہوں، یا یہ کہہ دیا کہ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو قومیں اس مسئلے کو برت رہی ہیں وہ اسی کی بدولت دیکھ لیجئے کہ کس قدر آرام میں ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے مسئلے ہیں کہ ہمارے اسلام نے بتلائے تھے اور آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے ان پر عمل کیا ہے، اور اب اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو دوسروں سے لے کر اور ان کی کوئی چیز اچھی سمجھ کر، تو ان احکام کی طرح مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن شریف بھی دوسرے سے پوچھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آ جائے، اور خدا کرے اگر ایسا ہو تو کیا مسلمانوں کی غیرت اس کو گوارا کرے گی؟ اگر نہیں تو کیوں اسی وقت سے اس کا انتظام نہیں کیا جاتا؟ صاحبو، جب سر سے پانی گزر جائے گا اس وقت کوئی تدبیر کام نہ دے سکے گی۔ اور ان ساری باتوں کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ اس قدر شیریں اور مزیدار ہیں کہ ان کی طرف خود رغبت ہونی چاہیے۔ اگر اس پر ثواب وغیرہ کا وعدہ نہ بھی ہوتا تب بھی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کراتے، کیونکہ دماغ کی کمزوری کے بعد وہ کسی دوسرے کام کے نہیں رہتے۔ اس کے جواب میں ایک ڈاکٹر کا قول نقل کر دینا کافی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دماغ صرف فکر سے کمزور ہوتا ہے، الفاظ حفظ کرنے سے کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ لفظ سے اصل میں دماغ پر محنت نہیں پڑتی، وہ تو صرف زبان کی محنت ہے، اور دماغ کی محنت غور و فکر ہے۔ تو حفظ سے دماغ نہ تھکے گا، اگر تھک سکتی ہے تو زبان، اور زبان تھکتی نہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ قرآن شریف اتنی چھوٹی عمر میں یاد ہو جاتا ہے، بچہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس کے دماغ میں کسی کام کرنے کی غور اور فکر کی قابلیت ہی نہیں ہوتی، اور اگر زبردستی اس وقت کسی دوسرے کام میں لگا دیے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص درمیانی چال سے اور وقت بیکار خراب نہ کرے تو قرآن شریف بچے کو اسی وقت میں یاد ہو جائے گا جس میں کہ وہ خود بھی بچے کو کسی فکر کے کام میں نہیں لگا سکتا۔ اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ دماغ کمزور ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ دماغ کس کا دیا ہوا ہے؟ صاحبو، اتنی شرم کی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا دماغ ساری عمر اپنے لیے اس کو صرف کیا جائے اور خدا تعالیٰ کے لیے دو چار سال بھی نہ دیے جائیں۔ غرض جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، قرآن شریف کا یاد کرنا نہایت ضروری ثابت ہوتا ہے، اور ایک بڑا فائدہ اس میں یہ ہے کہ اس کے حفظ سے دوسرے علم نہایت درجہ آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے پاس جب کوئی بچے کو لاتا تو دریافت فرماتے کہ اس نے قرآن شریف حفظ کیا ہے یا نہیں، اگر وہ حافظ ہوتا تو فرماتے کہ انشاءاللہ یہ پڑھ لے گا، اور اگر حافظ نہ ہوتا تو وعدہ نہ کرتے تھے، یوں فرماتے تھے کہ میں دعا کروں گا تم بھی دعا کرنا۔ اور واقعی یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ حافظ ہیں اکثر ان کو دوسرے عمل بھی آسانی سے آ جاتے ہیں، لیکن اگر حافظ بناؤ تو اس کا خیال رکھو کہ ان کو یاد بھی رہے، کیونکہ اکثر لوگ انگریزی میں اس قدر کھپ جاتے ہیں کہ ماں باپ کی ساری کوشش اور ان کے بچپن کی تمام محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی بدولت آج کے عقل مندوں کو یہ بےہودہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن پڑھنا وقت خراب کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے اس کے یاد رکھنے کا ضرور خیال رکھو، اور کوئی وقت روزانہ اس کی تلاوت کا نکال لو۔ اگر کہو کہ کثرت سے وقت نہیں ملتا تو میں کہتا ہوں کہ اگر تم کو کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر اس بیماری میں یہ تجویز کرے کہ ایک گھنٹے تک روزانہ صبح پڑھا کرو، تو اس وقت تمہارے پاس کہاں سے وقت نکل آئے گا؟ تو تھوڑی دیر کے لیے دین کو ایسا ہی سمجھ کر اس کے لیے وقت نکال لیا کرو۔ اللہ، وعن المهاجر ابن حبيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل كلام حكيم أتقبل ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي ووقارا، وإن لم يتكلم رواه وإن لم يتكلم۔ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حکیم کے ہر کلام کو قبول نہیں کر لیتا، لیکن میں اس کے ارادے اور نیت کو قبول کرتا ہوں، اگر اس کی نیت اور محبت میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو بھی اپنی تعریف قرار دیتا ہوں اور وقار، اگرچہ وہ کلام نہ کرے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اگر کلام کرے دین کا اور نیت دنیا کی ہو تو دنیا وہ دنیا ہی ہے، اور اگر خاموشی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے لیے تو وہ خاموشی معمود اور حمد و ثنا کے رتبے میں مقبول ہے، اور مایہ وقار علم کا ہے۔ اسی سبب سے مشائخ سے منقول ہے کہ اللہ والوں کی خاموشی بھی ہادی ہے، ہدایت دینے والی، جس طرح سے ان کا نطق یعنی ان کا بولنا درجۂ قال سے ہادی ہے، ان کا سکوت بھی یعنی خاموش رہنا درجۂ حال سے ہادی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا ترجمہ ہے، فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ خاموش بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے باطن سے حق تعالیٰ تک مناجات خاصہ اور فریاد خاص کا رابطہ قائم رہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں سے لباس کی سنتوں کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفید رنگ کا کپڑا پسند تھا، قمیص کرتا یا صدری وغیرہ پہنے تو پہلے دایاں ہاتھ آستین میں ڈالیں پھر بایاں ہاتھ، اسی طرح پاجامہ اور شلوار کے لیے پہلے دایاں پیر پھر بایاں پاؤں، پاجامہ شلوار یا لنگی ٹخنے سے ہمیشہ اوپر رکھیں، ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والے پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کوشش اور قوت کے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ جو محبت اور شفقت تھی اس کے بیان میں یہ روایات ہیں۔ ابی جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہم سے بھی بہتر ہے کہ ہم اسلام لائے اور جہاد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک قوم ہے جو تمہارے بعد ہوں گے کہ مجھ پر ایمان لاویں گے اور مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ بہتر ہونا خاص عارض کی وجہ سے ہے، کسی صفت حقیقیہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر اس بہتری میں بھی صحابہ کو دخل ہے، کیونکہ ہم کو ایمان کی دولت صحابہ ہی کی بدولت نصیب ہوئی کہ انہوں نے دین کی لسانی اور سنانی ہر طرح کی خدمت کی، بس ہماری تفضیل یعنی ہماری فضیلت ان کے اوپر لازم نہیں آتی۔ ایک اور فائدے میں لکھا ہے کہ ان روایات میں بعض سے تمام امت اجابت پر کے مومنین ہیں، اور بعض سے تمام امت دعوت پر کہ ان میں کفار بھی داخل ہیں، اور بعض سے بعد میں آنے والوں پر شفقت تامہ، اور بعض سے ان بعد میں آنے والوں کی مدح اور ان کی محب نبی ہونے کی تصدیق جیسے چوتھی روایت میں، اور بعض سے مدح کے ساتھ ان کے محبوب نبی ہونے کی تحقیق جیسے چھٹی ساتویں روایت میں مذکور ہے۔ مدح و محبت اور محبوبیت کا اظہار بھی ناشی محبت سے ہوا، اور قیامت میں جو شفاعت اور دعا اور التجا امت کے لیے ہوگی اس کی حدیث مشہور اور بعض 29-30 فصل میں مذکور ہے، اور ان کے علاوہ اس مدعا پر بے شمار روایت و واقعات شاہد ہیں۔ اس فصل کے ایراد سے جو غرض ہے وہ فصل آئندہ کی تمہید میں بیان کی جائے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم۔ يا الله میرے پیارے مرشد کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ حضرت والا کی تکلیف کو جلد از جلد فوری طور پر رفع فرما دے۔ یا اللہ جس قسم کی تکلیف ہے جتنی بھی تکلیف ہے اللہ سب فوری طور پر دور فرما دے اور خوب صحت و تندرستی کاملہ اور عافیت نصیب فرما دے. حضرت والا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما دے اور تمام اہل دولت قدر کو بھی اور تمام احباب و خدام کرام کو بھی اللہ سب معاملین کو بھی اور ہم سب کو بھی اللہ خوب خوب صحت سے نوازے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے. بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے. ہمارے سید سرور صاحب الحمدللہ اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آ گئے. اللہ پاک ان کو خوب صحت عطا فرمائے اور ان کی جو بھی مرض ہے اور جو رکاوٹ ہے پیچیدگی ہے اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو دور فرما دے اور خوب اچھی صحت سے نواز دے. ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے. اللہ میرے پیارے شیخ مجھ سے اور ہم سب سے انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب میں اپنے مشائخ کی محبت خوب کوٹ کر بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.